کبھی نفع نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح سے جو شیخ کہہ رہا ہے اس کی بات کو مانو۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو ایک مرتبہ یہ لکھا کہ تم سارے اذکار و اشغال چھوڑ دو اور جنگلوں میں ہوا کھانے کے لیے پارکوں جنگلوں اور باہر نکل جاؤ، تو اشغال و اذکار کو موقوف کرا دیا گیا۔ اگر حضرت یہ سوچتے کہ مجھے ذکر سے منع کیا جا رہا ہے، میں کیوں ان کی بات مانوں، تو میرے دوستو سلوک کبھی طے نہیں ہوتا۔ شیخ کے اوپر اس درجہ اعتماد لازم اور ضروری ہے اپنی اصلاح اور تزکیے کے لیے۔ دنیا میں بھی اگر آپ جا کر ڈاکٹر سے حجت شروع کر دے اور کہنے لگے آپ نے یہ دوائی دی، وہ کیوں نہیں دی، وہ دوائی دی اور وہ کیوں نہیں دی، تو وہ کہے گا کہ اس کو میری سرجری سے باہر کر دو، یہ مریض مجھ سے شفا نہیں پا سکتا، اس کو میرے اوپر اعتماد اور بھروسہ نہیں۔ ٹھیک اسی طرح جو شیخ کہے فوراً عمل کرو۔ دو سال پہلے حقن نے حضرت والا کو بعض مسائل کے سلسلے میں خط لکھا تو حضرت نے یہ تحریر فرمایا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تم پڑھتے ہو بہت اچھا، پڑھ لیا کرو، لیکن اتنا نہ پڑھو کہ جو حد سے متجاوز ہو جائے، اور اہل ایمان پر جو حادثات پیش آئے ان سے غم رکھنا، بے شک یہ تو ایمان کی بات ہے لیکن رضا بالقضا بھی لازم ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ جن حالات سے امت گزر رہی ہے یہ کیا خود بخود ہے؟ اللہ کے فیصلے سے، جب اللہ کے فیصلے سے ہے تو اس پر راضی رہنا بھی ضروری ہے۔ میرے محترم دوستو، پتہ بھی نہیں چلتا، مومن اور ایمان والا سمجھتا ہے میں بڑے دین پر عمل کر رہا ہوں، حالانکہ وہ حدود دین پار کر کے آگے جا چکا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کو بندے سے نہیں چاہیے۔ ایک ہمارے یہاں سعود افریقہ کے ایک عالم ہیں، دارالعلوم دیوبند میں حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کے یہ سوال کیا کہ حضرت بہت صدمہ ہے، بڑا غم ہے، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں، کیا ہوگا، اور مجھے تو نیند میری اڑی ہوئی ہے، اور اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم نے، چونکہ وہ ان کے شاگرد بھی ہوتے تھے، فوراً فرمایا تو نے دین کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، تو دین کا ٹھیکے دار ہے، جتنا غم حد میں ہے اتنا غم رکھ اور اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دے، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے منٹوں سیکنڈوں میں، ایک سیکنڈ کے ایک فیصلے سے ساری کائنات کا نظام یک لخت بدل کر سب کو ایمان میں داخل کر دے اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو جائے، اللہ کی کچھ خاص مسالے ہیں اور اس کی مصلحتیں ہیں کہ کس طرح تدریجن اس امت میں حالات کو لے کے چلنا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ کی مدد، اللہ کی خاص نصرت ہونے میں کیا کسی مومن کو کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ لیکن جب جنگ احد کے موقع پر شکست کا سامنا ہوا، قرآن کی آیتیں اتر گئی اور اللہ نے بتا دیا کہ میرے کیا کیا مقاصد تھے، یہ جو شکست ہوئی اس کے پیچھے کیا کیا مقاصد مخفی تھے، وہ مقاصد شکست آئے بغیر سامنے آ نہیں سکتے تھے، اس لیے میں شکست کو لایا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، اور حکمت معلوم ہو گئی۔ تو اللہ کا جس وقت جو نظام ہے ہم نہیں سمجھتے جانتے۔ حضرت والا نے ایک بار لکھا 8 گھنٹے سویا کرو۔ اب آدمی سوچنے لگے یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، اتنا سوؤں گا تو یہ تو صحیح نہیں، یہ تو غلط ہے، اور عبادت کرنی اور تہجد اور نفلیں پڑھنی ہے۔ نہیں میرے دوستو، امور تزکیہ و اصلاح میں جب شیخ کوئی بات کہے فوراً اس کو تسلیم کرنا، بس یہی ایک راستہ ہے جس سے طے ہوتا ہے معاملہ۔ اور ایک بات اور آگے بڑھ کے کہتا چلوں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے جن کو یہ درجہ دیتے ہیں کہ وہ شیخ اور مصلح بنتے ہیں، ان کے قلم سے ایسے ہی جوابات لکھواتے ہیں جو سالک کی حالت کے مطابق اور موافق ہوتے ہیں۔ جی، لکھ کے تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، 3 طالب علم ملیں اور تینوں ایک طرح کی حالت اپنے شیخ اور مصلح کے پاس لکھے، پتا چلا تینوں کے جواب الگ الگ ہیں۔ کیوں؟ حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا، میں جب لکھے ہوئے جوابات کو بعد میں دیکھتا ہوں تو غور کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب جوابات اللہ تعالیٰ نے لکھوائے، ورنہ ابھی تو ذہن میں وہ جواب اس سوال کا آ ہی نہیں رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ من جانب اللہ تربیت کرائی جاتی ہے. شیخ ایک سبب ظاہری اور ظاہری ایک ذریعہ ہے, ورنہ اصل اللہ کی طاقت اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہے اور وہیں سے اصلاح کا معاملہ ہوتا ہے. اس لیے شیخ کی باتوں پر اعتماد کرنا چاہیے. ایک شخص نے حضرت تھانوی کو لکھا, حضرت صبح کی نماز میں اٹھنے میں کافی مشکل پیش آ جاتی ہے, میں تو جواب دیکھ کر یعنی مجھے اتنا وجد آیا کہ سبحان اللہ یہ حکیم الامت کیا چیز تھے. لکھا, بیماری کی وجہ سے جب ضعف ہو تو اگر کبھی نہ بھی اٹھا جائے تو اللہ اس میں اٹھنے ہی کا ثواب لکھتے ہیں, اس لیے تم قلب میں دل میں قلق اور بے چینی مت لاؤ, یہ سمجھو اللہ نے تمہارے لیے وہی اجر رکھا ہے. اور ابھی چار دن پہلے ایسے غور کرنے لگا میں, حضرت والا دامت برکاتہم بیماری سے پہلے ظاہری سبب کے درجے میں نقل و حرکت کرتے تھے, بیانات بھی فرماتے تھے اور ہر طرف گھومتے بھی تھے, لیکن جتنے آپ سب بیٹھے ہیں سب اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیماری کی حالت میں کام دو گنا نہیں تین گنا نہیں بلکہ کتنا گنا زیادہ یہاں سے جاری فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نظام ہے یہ, غیر اختیاری, جب بندے کے اندر جذبہ بہت ہے ایسا کروں ایسا کروں, لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر اختیاری اسباب ڈالے گئے کہ ہو نہیں پا رہا ہے میرے دوستو, پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی اجر لکھتے ہیں. اس لیے میرا عرض کرنے کا منشا یہ ہے, جب سالک کو اس کا شیخ و مصلح کچھ مشورے اور کچھ باتیں اور کچھ ہدایات و تعلیمات دے, عقل کے ذریعے سے اسے کاٹ کر اور جزی پیدا کر کے اور چوہ چرا پیدا کر کے اگر اس طرح چلیں گے تو پھر یہ راہ طے نہیں ہوتی. اس لیے حضرت والا فرماتے ہیں, رہے عشق جو ہے نا اس میں یہ عقل کانٹے کی طرح ہے, کام نہیں چلتا عقل پر چلنے سے, عقل کو فنا اور ختم کر دو پھر دیکھو کہ کیا مزہ آتا ہے. طائب صاحب نے یہی شعر ایک جگہ کہا تھا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اعتراض دل میں لے کے آتے ہیں, جب اعتراض کریں گے اور اعتراض دل میں لے کے آئیں گے میرے دوستو پھر نفع نہیں ہوتا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں جس کی افادیت ساری کائنات کے بڑے سے بڑے قطب ابدال غوث سے بڑھ کر تھی, لیکن جو اعتراض اور تنقید کے طور پہ آتے تھے ان کو نفع نہیں ہوتا تھا. استفادے کی نیت سے, اعتقاد کی نیت سے اور اخلاص کی نیت سے مجلس میں بیٹھے تو نفع ہوتا ہے, ورنہ آدمی نفع سے محروم رہتا ہے. طائب صاحب نے کہا کہ ارے عقل مندو تم عاشق نہیں ہو, ارے عقل مندو تم عاشق نہیں ہو, ارے عقل مندو تم عاشق نہیں ہو, اگر ہوتے عاشق تو ہوتے دیوانے, اگر ہوتے عاشق تو ہوتے دیوانے. یعنی یہ راہ اس طرح سے دیوانگی کے ذریعے سے طے ہوتی ہے, عقل کے ذریعے سے چیزوں کو پرکھنا اور جانچنا اس طرح نہیں. بس اتنی بات ہے, جب آپ نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے دیکھ لیجئے آثار و قرائن سے کہ وہ شیخ کامل سنت و شریعت کا متبع اور پابند ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے دو پہچان لکھی ہے, اس کے متعلقین کو دیکھو کتنی ان کی زندگی میں اتباع سنت و شریعت آ رہی ہے, دنیا سے دوری ہو کر دین کی طرف کتنا تعلق ان کا ہے, اور اس زمانے کے اہل حق علماء کا رجوع اگر اس کی طرف ہے یہ دلیل ہے کہ وہ شیخ برحق ہے. پھر اس کے ساتھ جڑنے کے بعد ادھر کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے, جس طرح شیخ لے کے چلے میرے دوستو اسی طرح چلنا چاہیے, یہی نفع کا راستہ ہے. اس کو حضرت فرماتے ہیں کہ جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی ہے, جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی ہے, اور جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے, جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے, وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے, جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے, جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضائل اعمال میں بھی یہ روایت ہے اور تقریباً تمام حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اس آدمی کی مثال جو اللہ کو ذکر جو اللہ کو یاد رکھتا ہے زندہ کی طرح ہے، اور اس آدمی کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا غفلت میں ڈوبا ہوا ہے وہ مردہ کی طرح ہے۔ اس لیے کہ یہ آدمی اپنے مقصد حیات کو پورا کر رہا ہے تو زندہ وہی ہے جو زندگی کا مقصد کو پورا کر رہا ہو، اور جو غفلت میں گزار رہا ہے وہ مقصد حیات کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو اس میں اور مردہ میں کیا فرق ہے؟ جب انسان مر کر دنیا سے چلا جائے گا میرے دوستو، پھر وہاں کوئی ذکر و تسبیح اذکار وغیرہ نہیں ہوں گے، وہ کہ جن پر جزا مرتب ہوتی ہو۔ حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی نے ایک واقعہ کتاب میں نقل کیا ہے کہ کوئی بزرگ کسی قبرستان سے گزر رہے تھے اور گزرتے ہوئے انہوں نے سلام کیا، تو جب سلام کیا تو ایک قبر سے باقاعدہ جواب آیا اور آواز سنائی دی۔ جب جواب آیا تو یہ بزرگ ٹھہر گئے اور وہاں ان سے بات چیت کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے، مجھے مقدار یاد نہیں، 30-40 ہزار قرآن پڑھے ہیں جب سے میں دنیا سے یہاں آیا قبر میں، اللہ سے اجازت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی تو میں قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں، لیکن اگر تم راضی اور تیار ہو تو یہ 30-40 ہزار مرتبہ کے پڑھے ہوئے قرآن تو تم لے لو، اور ایک مرتبہ اپنی زندگی میں کہی ہوئی سبحان اللہ تم مجھے دے دو۔ اور کیوں؟ یہ جو اب ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اس پر کوئی اجر نہیں ہے، اور وہ جو دنیا میں تم نے سبحان اللہ کہا ہے اس پر اجر ہے۔ دو باتیں میرے دوستو، ایک تو یہ کہ موت سے پہلے کی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے۔ افسوس ان لوگوں پر کہ جو بلا مقصد کسی مجلس میں لمبے لمبے بیٹھ کر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ایسی باتیں جن کا کوئی مقصد نہ ہو فضول زندگی ضائع کرتے ہیں۔ جس دن اس دنیا سے جانا ہوگا اس دن میرے دوستو اس کی قیمت کا احساس ہوگا، ہائے ہم نے یہ کیوں کیا۔ میں نے اس میں ایک لفظ بڑھایا، فضول بے مقصد۔ کبھی کبھی مباح باتیں اس مقصد سے اگر کر لی جائیں کہ دن بھر کام کر رہا ہوں تھک گیا ہوں، ذرا 15-20 منٹ دوستوں میں بیٹھ کر کچھ ہنسی خوشی کر لوں تاکہ طبیعت بہل جائے اور ایک طرح کا اطمینان اور ایک طرح کا نشاط حاصل ہو جائے، اب یہ مجلس لغو نہیں رہی، اب یہ مجلس مقصد کے تحت ہو گئی۔ جیسے حضرت والا کی جو مجلس ہوتی ہے، کچھ لوگ آنے والے سمجھ لیتے ہوں گے بےچارے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں، یہ ایک مقصد کے تحت ہے، اور وہ مقصد نہ صرف جائز۔ میرے محترم دوستو، جو ایمان والا ٹینشن کا اور ڈپریشن کا اتنا زیادہ بیمار ہو چکا کہ وہ خودکشی تک کے ارادے کیے ہوئے ہے اور اپنی زندگی سے مایوس اور اداس ہو چکا ہے، اس کو بٹھا کر ایسا بنا دینا کہ وہ ایک نئی زندگی محسوس کر رہا ہو، یہ عبادت نہیں ہے؟ میں بہت شرح صدر سے بتا رہا ہوں، یہ عبادت ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ مذاق کے لیے 3 شرطیں علماء نے بیان فرمائی مزاح کے لیے۔ نمبر 1، جھوٹ پر مشتمل نہ ہو۔ نمبر 2، اسے عادت نہ بنایا جائے۔ اور نمبر 3، کسی کی دل آزاری نہ ہو رہی ہو، کسی کو تکلیف اور رسوا نہ کیا جا رہا ہو۔ 15 منٹ کے لیے تھوڑا ہی سا عادت بنانا کہا جائے گا کہ 15 منٹ روزانہ مذاق کر لیا تو عادت۔ عادت بنانا تو یہ ہے کہ جہاں جاتے ہیں مجلس میں بیٹھتے ہیں تو مزاح چلتی ہے، جہاں جاتے ہیں تو وہ ایسا بنا ہوا ہے کہ جس طرف کو جاتا ہے بس ٹھٹے لگاتا ہے، بیٹھتا ہے مجلس کے بیچ میں اور بیٹھا اور ٹھٹے اور مزاح شروع، یہ عادت بنانا ہے۔ یہ 15 منٹ کی مجلس جو لوگ یہاں آئے اور آتے ہیں میرے دوستوں، ان سے پوچھو کتنا نفع اس کا ہے، نفع سے خالی نہیں ہوتی، بہت نفع ہے۔ تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کی یہ شان ہے، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، دنیا میں جیتے جیتے آدمی جتنا پڑھ لے گا، جتنا اللہ کو یاد کر لے گا، اگر ہنس بھی رہا ہو اور اللہ کو یاد کر رہا ہو تو بھی غافل نہیں کہلاتا۔ یہ جو حضرت نے فرمایا نا، غفلت میں گزرے زندگی، ہنس رہا ہے تاکہ طبیعت میں ایک نشاط آئے، لیکن اندر اندر سے اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مفتی شفیع صاحب اور حضرت خواجہ صاحب کا جو واقعہ ہے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب اور دوسرے علماء بڑے، حضرت نے وعظ میں نقل کیا، موجود تھے، خواجہ صاحب ایسے آدمی تھے بولنے والے، تو وہ ذرا ہنسا رہے تھے، فوراً تنبہ ہوا، یعنی متنبہ کرتے ہوئے فرمایا بتاؤ کون ہے جو اس وقت بھی اللہ سے غافل نہیں تھا. اور پھر خواجہ صاحب نے اشعار پڑھے، ہنسی بھی ہے گولبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری نم نہیں تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پیغم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. جو دل اندر سے رو رہا ہے مسلسل کسی کو اس کی خبر نہیں ہے، اس حال میں بھی میرا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح سے جڑا ہوا ہے اور کیسے وابستہ ہے. اتنے چہیتے حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے اور عاشق بھی اتنے بڑے کہ حضرت کے وعظ میں ہے کہ جہاں وطن تھا الہ آباد، وہاں سے چل کر ٹرین میں پہنچے، گویا تقریباً پوری رات وہاں سے خرچ ہوتی ہے. اگر آپ عصر کے وقت بیٹھیں تو اگلے دن صبح کو 10-11 بجے پہنچیں گے، اتنا لمبا وقت. اور آ کر صرف حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا ایک دیدار کر کے دیکھ کے اور روانہ ہو گئے. تو کسی نے بتایا کہ خواجہ صاحب آئے تھے اور حضرت کی زیارت کر کے دیدار کر کے اور چلے گئے. فرمایا بڑا عاشق ہے، بڑا عاشق. نکال دیا تھا حضرت تھانوی نے ایک مرتبہ خانقاہ سے. حضرت تھانوی بڑے زبردست مسلح تھے. مسلح پیر ہونا یعنی بزرگ ہو جانا، زاہد ہو جانا، اللہ والا ہو جانا الگ ہے میرے دوستو، اور شان اصلاحی ہونا یہ ایک الگ بات ہے. جیسے حضرت والا کی صحبت میں رہ کر ماشاءاللہ ہمارے حضرت میر صاحب میں شان اصلاحی غالب ہے، شان اصلاحی. حضرت گنگوہی کا ملفوظ آپ کو سناتا ہوں، یہ فرمایا جو اپنے مرید کو نالائق تک نہ کہہ سکے اسے شیخ بننے کا حق نہیں ہے. غور فرمانا کیا عرض کر رہا ہوں، جو اپنے مرید کو نالائق تک نہ کہہ سکے وہ شیخ نہ بنے، اس سے اصلاح نہیں ہوگی. عام بزرگ بن جانا کہ اللہ والا بن گیا، بزرگ بن گیا، حضرت تھانوی نے فرمایا یہ الگ بات ہے، ذرا کبھی کبھی تھوڑی تنبیہ، اصلاح، ڈانٹ ڈپٹ، اس سے فکر قائم ہوتی ہے اور یہ جو مرید ہوتا اس کو ایک لگ جاتی ہے دل میں کہ اب مجھے ذرا کچھ ٹھیک ہونا ہے اور ایسا کچھ نہ ہو جائے، ذرا میں اپنی اور مزید اصلاح کروں، مزید اصلاح کروں. یہ شان ہر ایک میں نہیں ہوتی میرے دوستو، اللہ تعالیٰ خاص عطا فرماتے ہیں. حکیم الامت تھانوی کو اللہ نے خاص عطا فرمائی تھی. نکال اب فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں باہر، خواجہ صاحب فٹ پاتھ پہ باہر، ہر جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں تو آئے اور کہنے لگے آپ کو نکال دیا گیا ہے آپ پھر بھی یہاں پڑے ہوئے ہیں. تو خواجہ صاحب اللہ ہمیں ایسا اپنے شیخ سے عشق عطا فرمائے. یا اولیاء اللہ کی محبت یاد رکھنا میرے دوستو، اولیاء حق کی محبت اللہ تعالیٰ اپنی ہی محبت میں لکھتے ہیں. اولیاء اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ اپنی ہی محبت میں لکھتے ہیں. اس پر بہت روایتیں ہیں، میں کتنی عرض کروں، بہت روایات ہیں. التکشف اٹھا کے کوئی دیکھ لے تو آپ کو پتہ چل جائے گا حضرت تھانوی نے بہت روایات نقل کی ہے. تو حضرت خواجہ صاحب باہر پڑے ہوئے ہیں، مست ہیں دیوانہ، کیا کہتے ہیں کہ ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری، ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری. دروازے کے باہر میری حکومت ہے، میں پڑا رہوں گا، یہاں اسی جگہ پڑا رہوں گا. اور متقدمین مشائخ اہل اللہ کیسے کیسے مجاہدے کراتے تھے، ہم تو ان کو میرے دوستو سوچ بھی نہیں سکتے. اور آج کے زمانے میں کرائے جانے لگے تو لوگ بھاگ جائیں گے، بھاگ جی، ایسے ایسے مجاہدے. لیکن اللہ نے پھر حضرت تھانوی کو سبحان اللہ ایسے آفتاب و ماہتاب عطا کیے تھے کہ جو حضرت تھانوی کا جو خلیفہ جہاں جہاں رہے چمکا کے رکھ دیا پورے علاقے کو میرے دوستو، چمکا کے رکھ دیا ہے. دیکھ لیں آپ اٹھا کر کے تاریخ، پڑھ لیں پتہ چل جائے گا. جنہوں نے برداشت کیے تھے، ایک صاحب خانقاہ میں تلاوت کر رہے تھے، پیچھے سے کوئی آ کر ان کے سامنے ادھر بیٹھ گئے، کوئی آئے اور آ کر پیچھے بیٹھ کر ان کی تلاوت سننے لگے. حضرت تھانوی قدس سرہ نے دیکھ لیا، فوراً بلایا، بلا کے پوچھا کیا تم نے پیچھے بیٹھ کر ان کی تلاوت سننے کی ان سے اجازت چاہی؟ اگر نہیں چاہی تو کیا تمہیں یہ پتا ہے کہ تمہارے بیٹھ کر سننے سے ان کے دل پر تکلیف نہیں، یعنی یہ ایک بار اور ایک گرانی محسوس نہیں ہوگی؟ کہ جی، فرمایا کہ نہیں، یعنی مجھے تو پتہ نہیں، نہ میں نے اجازت لی. تو فرمایا کہ تم ان کو ایزا پہنچانے کا باعث بنے اور سبب بنے ہو، خانقاہ سے باہر ہو جاؤ. अब तो हमें साथियों को ईजा पहुंचाने की कोई परवाह भी नहीं होती कि किसको कैसे ईजा पहुंच रही है। मेरे शेख अव्वल हजरत मसीहुल उम्मत जलालाबादी अल्लाहु अकबर, हाय हाय अजीब और गरीब मेरे दोस्तों, इन औलिया अल्लाह की शान अजीब होती है जी। हजरत की मस्जिद है, वहां से तशरीफ ला रहे थे। मैं डॉक्टर साबिर साहब मरहूम रहमतुल्लाह को जब ये किस्सा सुनाया तो फरमा रहे थे मैं भी था उस वक्त मौजूद जो किस्सा तुमने सुनाया है। इस किस्से के वक्त अल्लाह ताला हमें सिफात अदा फरमाए, तशरीफ ला रहे थे तो देखा कि एक कुत्ता रास्ते में जो नाली है उस पर पानी पी रहा है। हजरत की नजर पड़ गई, फरमाया साथियों से रुक जाओ। साथी ताज्जुब में क्या बात, फरमाया कि ये कुत्ता सामने पानी पी रहा है, रास्ता बदल के चलो ताकि इसके पानी पीने में हमारी वजह से खलल न पड़ जाए और इसको कुत्ते को तकलीफ न पहुंच जाए। और एक मर्तबा हजरत ने रमजान में मजलिस थी, ये कलम लिया कलम और कलम को ऐसे फेंका और फेंक कर के फरमाया कि बिहम्दिल्लाह सिलसिले में दाखिल लोग ऐसे हो गए हैं कि लिखा है खत में कि जब रात को अचानक बारिश होती है तो चार पाई बाहर से खिसका के अंदर घसीट के ले जाने का दिल गवारा नहीं करता कि ये एक मखलूक जिसपे मैं रात भर आराम करता हूँ ऐसे घसीट के क्यों लेके जाऊं, इत्मीनान से इसको उठा के लेके जाऊं तो मखलूक के साथ इनके दिलों का क्या हाल होगा। यानी जो इंसान है जब इस मखलूक के साथ जो इसमें एहसास नहीं ये हाल हो रहा है कि खींचू नहीं, तो फिर जो इंसान है जो जो अहले ईमान है जो उनके रुफका है जो उनके साथी है उनकी ईजा और तकलीफ का कितना ख्याल होगा। और ये कलम लेके हाथ से यूं फेंका और फरमाया कि ऐ कलम, मुझे अब तक वो मंजर याद है, ऐ कलम मैंने तुझे इसलिए नहीं फेंका कि तेरी हकारत मेरे दिल में है बल्कि मजमे में जो बैठे हैं इनको समझाने के लिए फेंका है, दिल का ये आलम हो जाए कि इतना भी किसी ईमान वाले को ईजा और तकलीफ गवारा ना हो। ये है सारी हुजूर की मुआशरत की जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी मुआशरत का निचोड़ दूसरे को ईजा न पहुंचने पाए और अपने को पहुंच जाए तो दरगुजर कर दिया जाए, यह है पूरी मुआशरत का निचोड़ मेरे दोस्तों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये सिफत ऐसी थी ऐसी थी ऐसी थी कि दूसरी किताब तौरात वगैरह में भी आपकी खास तौर पर यह सिफत बयान की गई कि अल्लाह के नबी की शान ये है बुराई का बदला अच्छाई से देते हैं। यानी अगर किसी ने गाली दे दी तो गाली का जवाब गाली से नहीं देते बल्कि प्यार और मोहब्बत के साथ देते हैं। इसी के नतीजे में मेरे दोस्तों हजरात सहाबे किराम किस तरह जुड़ गए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द, तो बात यहां निकली थी। हजरत वाला फरमाते हैं जो गफलत में जिंदगी गुजर रही है उसे जिंदगी कहना ही नहीं, वो तो अनकरीब जैसे ही इंतकाल होगा तो पता चलेगा शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी थी। ऐसे जीने और ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर था, पता चलेगा। इसलिए सबक ये है कि गोया जिंदगी का एक लम्हा हमें गफलत में गुजारना नहीं चाहिए। जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। और फना याद में तेरी जो जिंदगी है उसी के मुकद्दर में पाइंदगी है। फना याद में तेरी जो जिंदगी है उसी के मुकद्दर में पाइंदगी है। इस दुनिया को अल्लाह की याद में फना करो तो हमेशा हमेशा रहने वाली जिंदगी हयात तय्यबा मिलेगी मेरे दोस्तों। हमेशा हमेशा रहने वाली ये मुख्तसर सी जिंदगी जिसने अल्लाह पर फिदा कर दी हमेशा की हयात उसे नसीब हो गई। और जो हर सांस सुन्नत के ताबे नहीं है, जो हर सांस सुन्नत के ताबे नहीं है, खुदा की नहीं नफ्स की बंदगी है। और जो है कस्ब दुनिया में गाफिल खुदा से, धनी जिंदगी है बुरी जिंदगी है। جو ہے کسب دنیا میں غافل خدا سے، دنی زندگی ہے بری زندگی ہے، اور جو فرزانگی لائے ایک دن تباہی، جو فرزانگی لائے ایک دن تباہی، وہ کس کام کی ہائے فرزانگی ہے، اور رہے عشق میں عقل کاٹا ہے کانٹا، رہے عشق میں عقل کاٹا ہے کانٹا، جو ہے کام کی بس تو دیوانگی ہے، ہو مطلوب جس عقل کی صرف دنیا، سمجھ لو کہ اس عقل میں تیرگی ہے، اور بنائے وہ کیسے تیرے دل کو مسکن، بنائے وہ کیسے تیرے دل کو مسکن، تیرے دل میں جب شرک کی گندگی ہے۔ بہت اونچی بات الوارا فرماتے ہیں، جیسے مثال سے میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی جس دل میں ہم نے غیر اللہ کو بسا رکھا ہو، بٹھا رکھا ہو، اور غیر اللہ جب میں بولوں تو یاد رکھیے ساری چیزیں ہیں، کوئی آدمی حضرت کا اجازت یافتہ ہو گیا، اجازت مل گئی جی، اور ماشاءاللہ حضرت کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے تم بیعت کرو اور یہ مجلس وغیرہ قائم کرو، اب اس کے دل میں اسی دن سے یہ بت سوار ہوا، بت کہ اب لوگوں کو میری طرف آنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، چاروں طرف میری آؤ بھگت ہونی چاہیے، میری مجلس میں خوب خوب لوگوں کو شریک ہونا چاہیے اور مجمع اکٹھا ہونا چاہیے۔ ہمارے حضرت والا کی یہ 66-70 سال تک کی زندگی اس طرح گزری، میر صاحب سے آپ پوچھیں، چند چند لوگ، دو چار دس لوگ آ جایا کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ ہماری مجلس اور ہمارا بیان انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک آئے تو، دو آئے تو، دس آئے تو اس طرف نظر ہی نہ ہو۔ حاجی فاروق صاحب، ان کا واقعہ ہے، حضرت نے اجازت دے دی جلال آبادی رحمہ اللہ نے، اب مجلس شروع کر دی۔ حضرت کو خط لکھتے ہیں کہ حضرت میں مجلس تو کر رہا ہوں مگر لوگوں کو کوئی توجہ نہیں، لوگ آتے ہی نہیں ہیں، کبھی ایک دو، جو چار شریک ہو گئے، کبھی نہیں بھی کوئی آئے۔ حضرت نے جواب لکھا، او ہو، ابھی تک یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ مجلس کس لیے کی جا رہی ہے۔ اچھا اچھا، مجلس میں یہ نیت ہے کہ اپنے ارد گرد لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے، اللہ کے لیے مجلس کو جاری رکھو، چاہے کوئی آئے نہ آئے، اگر نہیں آتا خود کتاب پڑھ کے مجلس ختم کر دو۔ یہ ہے میرے دوستو، تو غیر اللہ جب حضرت فرماتے ہیں سارا، اور یہ سب سے خطرناک زہر ہے، سب سے خطرناک، کب میرا مقام لوگوں میں پیدا ہو، کب میرا چرچا لوگوں میں پیدا ہو، کب میرے نام سے لوگ واقف ہوں، سب سے خطرناک، آخر ما یخرج من قلوب الصالحین حب الجاہ، اور ملا علی قاری نے جو فہرست میں ہے تو اس میں آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین حب الجاہ، اولیاء صدیقین سارے بزرگی کے مقامات طے کر چکے ہوتے ہیں، سب سے اخیر میں جو رزیلہ دل سے نکلتا ہے وہ حب جاہ ہے، میرا مقام، یہ جلدی نکل جائے گا۔ آپ نے بہترین ایئر کنڈیشن گاڑی لا کے پیش کی جی، اعلی نئی، بالکل لیٹسٹ ڈیزائن والی، سب سے عمدہ، 15-18-20 لاکھ کی پیش کی کسی بزرگ کو، انہوں نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چابی آپ ہاتھ میں دے رہے تھے کہ نہیں نہیں لے جاؤ چابی، بہت اچھا، مال کی محبت کا رزیلہ نکل گیا۔ آپ دل میں یہ تمنا ہے، خود بھی دو چار جگہ بیانات میں جاتے تو کہتے ہیں کہ ایک صاحب گاڑی لائے تھے لیکن میں نے کہا میں کیا کروں گا، گاڑی کو اور واپس بھیج دی، اور لوگوں میں بھی چاہتے ہیں کہ لوگ چاروں طرف سے بیان کرے، جب کوئی آ کے خبر دیتا ہے فلاں جگہ حضرت ہم نے سنا کہ آپ کو گاڑی پیش کی جا رہی تھی، آپ نے، ارے ارے میں دنیا کو کیا کروں گا، چھوڑو ان سب چیزوں کو، لیکن آپ ایک دوسری دنیا اپنے دل میں بسا رہے ہیں، ایک دنیا تو نکالی، ایک بت تو نکالا، لیکن دوسرا ایک بت ہے، وہ کیا، لوگ اس قصے کو سن کر سارے او ہو ہمیں نہیں پتا تھا حضرت کا مقام اتنا اونچا ہے، اللہ اکبر، دیکھو تو اتنی عظیم عجیب غریب قسم کی گاڑی، اور بالکل ایسے منع کر دیا۔ چرچے، یہ ہمارے متعلق چرچے، یہ سارا غیر ہے۔ بالکل میں آپ کو صاف بتاتا ہوں، جب تک یہ غیر دل میں ہوتا ہے نا، ایک قسم کی ظلمت، تاریکی، گندگی اور یہ سب رہتی ہے وہاں، پھر اللہ نہیں آتے، اللہ نہیں آتے. یہ جو لا الہ ہے، یہ لا الہ ہمیں سارا غیر ہے، اس سارے غیر کو دل سے صاف کرو اگر اللہ کو دل میں بسانا ہے، ورنہ نہیں آئے گا.
لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں،
لا الہ الا اللہ یوں ہم پڑھتے ہیں. پہلے اللہ نے سارے غیر سے دل کو صاف کرایا، اور پھر الا اللہ ہے، اس کے بعد اللہ کا نور پھر دل میں آتا ہے.
لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائیں گے تب دل میں حق آ جائے گے.
جب غیر حق نکلے گا تب دل میں حق آئے گا. اس کو حضرت نے فرمایا کہ
بنائے وہ کیسے تیرے دل کو مسکن، تیرے دل میں جب شرک کی گندگی ہے، اور نہ ہو جائے جب تک کے اختر انہی کا، نہ ہو جائے جب تک کے اختر انہی کا، یہ کس کام کی اس کی وارفتگی ہے.
ساری تقریریں، سارا عشق، سارا سب کچھ ایک طرف، لیکن حضرت فرماتے ہیں اصل یہ ہے کہ میری ہر ادا اور دل کی ہر دھڑکن اور دل میں گزرنے والا ہر خیال، ہر بات، سب کچھ بس ایک اللہ کی یاد میں جب تک مٹ نہ جائے، تب تک یہ کہنا کہ یہ اللہ کا ولی ہے میرے دوستوں صحیح نہیں.
نہ ہو جائے جب تک کہ اختر انہی کا، یہ کس کام کی اس کی وارفتگی ہے. جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.